نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے گھنٹے میں ہمارے لیے برکت ہو گئی اور ہم نے نہ صرف سورہ بقرہ کے آخری دو رکوع بلکہ سورہ آل عمران کا بھی پورا نصف اول جو ہے وہ پڑھ لیا. اب یہ سورہ آل عمران کا نصف آخر یا نصف ثانی شروع ہو رہا ہے جس میں کہ خطاب کا رخ ہے امت مسلمہ کی طرف, اور جو تین ابتدائی آیات ہیں یہاں اب گیارہویں رکوع کی, یہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے ہم پلہ ہے ان پانچ آیات کے جو انیسویں رکوع کے شروع میں آئی تھی سورہ بقرہ کے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. وہ آیات ذہن میں رکھیے کہ اہل ایمان سے خطاب کا آغاز ہوا تو وہ بڑی جامع ہدایات انہیں دی گئی. بالکل اسی طرح یہ تین آیات جو ہیں اب جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہی ہیں نہایت پروفاؤنڈ ہیں, ان میں ایک پورا لائحہ عمل موجود ہے امت مسلمہ کے لیے. تین نکات ہیں تین آیات میں بیان ہوئے. پہلا نقطہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, اور دیکھنا ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. پہلی بات یہ کہ افراد تیار ہو, افراد میں تقوی ہو, فرما برداری ہو, حلال اور حرام کی جو ہے تمیز موجود ہو, حلال پر اکتفا کر رہے ہو, حرام سے اجتناب کر رہے ہو, فرائض کا وعدہ کر رہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو قومیں جو ہے وہ کیسے بہتر ہو جائے گی. انفرادی اصلاح سب سے پہلے, جیسے کہ کوئی فصیل ہو تو اینٹوں کو پہلے مضبوط آپ بنائیں تو پھر تبھی اس سے فصیل جو ہوگی وہ مضبوط ہوگی. اینٹیں کچی ہیں تو چاہے بہترین مسالہ لگا دیجئے, اس میں سیمنٹ لگا دیجئے, کچھ اور لگا دیجئے, فصیل تو کچی رہے گی. تو پہلے افراد کی تیاری ہے, تقوی اور مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں, اور چونکہ معلوم نہیں موت کب آ جائے تو طے کر لو کہ کوئی لمحہ نافرمانی میں نہیں گزارنا, مبادہ اسی لمحے موت آ جائے. وہ موت جو ہے وہ حالت فرما برداری کی موت تو نہیں ہوگی. شراب پی ہوئی ہے اسی کے نشے کی حالت میں جان نکل گئی تو یہ موت کون سی موت ہوئی, یہ تو نافرمانی کی حالت کی موت ہوئی. اب دوسرا مرحلہ ہے, جب یہ اینٹیں تیار ہو گئی, افراد تیار ہو گئے, اب انہیں جمع کرنا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ جمعیت, اجتماعیت, جماعت کی شکل میں ہو جاؤ, نظم و ضبط والی جماعت. اب یہاں جو نوٹ کیجئے, پچھلا جو رکوع تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں آیا تھا وہ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو اللہ سے چمٹ گیا اس میں تو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. سوال پیدا ہو سکتا تھا اللہ سے کیسے چمٹے, اللہ تو ایک وہ کوئی مادی حقیقت تو نہیں ہے کہ جس سے چمٹ جایا جائے. یہاں اب اس کو کھول دیا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی سے چمٹ جائے, مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کیا ہے اس کی وضاحت محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم, متعدد احادیث ہے. حضرت علی سے مروی ہے کہ یہ ہے ہو حبد اللہ حبل اللہ المتین, یہ قرآن جو ہے یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی. عبداللہ ابن مسعود سے القرآن و حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی رسی ہے جو بڑی مضبوط ہے, من السماء الى الارض, آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. اور بھی احادیث ہیں. تو قرآن کے ساتھ جڑ جانا، تمسک بالقرآن، یہ گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ذریعہ بنے گا. جتنا قرآن سے جڑے ہوں گے ذہنی ہم آہنگی ہوگی، افکار ایک جیسے ہوں گے، مقاصد ایک جیسے ہو جائیں گے، آئیڈیل آپ کا وہی ہوگا، آئیڈیالوجی وہی ہوگی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسانوں کو جمع کرنے کے لیے ضروری ہے، پہلے نظریات اور خیالات اور مقاصد کی ہم آہنگی ہو، تبھی کوئی اتحاد جو ہے پائیدار ہو سکتا ہے. ورنہ کوئی مصنوعی اتحاد اتنے بنتے رہے ہمارے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کا جو حشر ہوتا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب یہ خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، عرب میں کتنی خانہ جنگی رہتی تھی، جڑتے رہتے تھے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ جھگڑے چل رہے تھے. خاص طور پر یثرب کے دونوں قبیلے جو تھے، جو بعد میں مدینۃ النبی بنا، مدینہ منورہ اب ہم اسے کہتے ہیں، پہلے یثرب نام تھا اس کا، وہاں اوس اور خزرج کے درمیان 100 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی، دستور باتوں دستے، انہوں نے ان کے آدمی مار دیے، انہوں نے ان کے مار دیے. یہ قتل جیسا ہوتا ہے ہمارے دیہات کے اندر چلتا ہے، 100 سال سے چلا رہا تھا. لیکن حضور کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیر و شکر ہو گئے. مذکرو نعمت اللہ علیکم اس کنتم اعدان، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا جبکہ تم دشمن تھے. فاللہ بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمت ہی اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، یعنی تباہی کے آخری سرے تک پہنچے ہوئے تھے کہ بس اب گڑھے میں گرنے والے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو. آج ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں ملت اسلامیہ پاکستان، شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے دکڑے ہوئے ہیں ہم ان قرضوں کے اندر، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس سے نجات دے. اور اس کا راستہ پھر کیا ہے؟ اب تیسری آیت آئی، یہ جو جمعیت وجود میں آئے گی، قرآن مجید تمہیں جوڑ کر ایک بنیاد مرسوس بنا دے گا. یہ جمعیت کیا کام کرے گی؟ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اب ان کے سامنے تین کام ہوں گے، تمہارے سے، تم سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے جو صرف تین کام کرے. پہلا کام، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف پکارتے رہو، دعوت دیتے رہو، بھلائی کی طرف بلاتے رہو. اور سب سے بڑا خیر یہ خود قرآن ہے، سورہ یونس میں ہم پڑھیں گے ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام نعمتوں اور دولتوں سے بڑھ کر قیمتی شے ہے جو دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں. تو اس خیر قرآن کی طرف دعوت دو، دعوت رجوع القرآن. ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو. وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکو. یہ تین کام کرنے ہیں، دعوت الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. واولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے صرف یہی لوگ ہوں گے. نام کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، امت مسلمہ میں ہے، امت محمد میں، ان کے لیے فلاح نہیں ہے جب تک کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ کلام اللہ ہے، یہ شاعری نہیں ہے. اولئک هم المفلحون، یہ حسب کا اس میں فلاح صرف ان کے لیے ہے. اس کے بغیر فلاح کی امید رکھنا تلک امانیہم، یہ ہماری خواہشات ہیں جس کو ہم نے عقیدوں کی شکل دے دی ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس کے بعد یہ اگلے رکوع میں پھر جو آیت آئی ہے بڑے بھرپور انداز میں اسی مضمون کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب گویا اللہ سند دے رہا ہے، اے مسلمانوں، اب تم اس امت کی شکل اختیار کر چکے ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. جیسے اللہ نبی بھیجتا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، رسول بھیجتا تھا، اب تم کوالیفائی کر رہے ہو، تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ تمہیں بحثیت مجموعی رسالت کا فریضہ سونپا جا رہا ہے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، شخص رسول کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس قرآن کی رسالت، اس کو پہنچانا، اس کا پھیلانا، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کام تمہیں کرنا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. غور کیجئے، دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے لیے کوشش کرتی ہیں ہماری بہبود ہو جائے، ہماری عزت ہو، ہمارا اقتدار ہو، ہماری قوت ہو یہ. لیکن مسلمان اس لیے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ہمارا تو یہ جام ہے, جام ہدایت ہے قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں. ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ اس جام کو لے کر گردش کریں پوری نوع انسانی میں, اور یہ جام ہدایت جو ہے اس سے نوع انسانی کو سیراب کریں. کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہارا کام تو ہے کہ نیکی کا حکم دو, بدی سے روکو, اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو. اللہم وفقنا لہذا, اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ایسی ہی جماعت بننے کی توفیق عطا فرما. اس آیت کو رکھیے سورہ بقرہ کی اس آیت کے پیرلل. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے کہ ہمارے رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر, جس کی وضاحت میں کل کر چکا ہوں. اب یہاں پر وہی مضمون دوسرے انداز میں, تمہیں برپا کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے نوع انسانی کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے, ان کی خیر خواہی کے لیے, ان کی آخرت کو بنانے کے لیے. تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم خیر کی دعوت دو اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. اس کے بعد ایک ہدایت آئی ہے اگلے رکوع میں, کیونکہ اب بڑی کشمکش کا دور شروع ہو چکا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا. اے اہل ایمان, تم اپنے بھیلی اور اپنے دلی اور جگری دوست مت بناؤ سوائے اپنے ہی میں سے لوگوں کو. یعنی چونکہ عرصے سے رہ رہے تھے, تین قبیلے یہود کے موجود تھے, بنو قینقاع, بنو نضیر, بنو قریظہ, دو قبیلے یہ تھے جو یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے, اوس اور خزرج. ان کے آپس کے تعلقات تھے, دوستیاں تھیں, اٹھنا بیٹھنا تھا, تمدنی اور تہذیبی جو ہے آپس میں مراسم تھے. اب اسلام کا جب معاملہ آ گیا تو اب مرحلہ یہ ہے کہ ایک تصادم ان کے درمیان چل رہا ہے. تو مسلمانوں کو روکا جا رہا, اب ان سے دوستی نہ کاٹو, ان کو اپنے بھیلی نہ بناؤ, اس لیے کہ تم سمجھ گئے ہو کہ اب یہ دوستی ہماری ثابت چل رہی ہے. لا یالونکم خبالا, یہ تمہارے لیے کسی برائی میں کوئی کمی نہیں کرتے. ودو ما عنتم, انہیں تو محبوب ہے وہ شے جو تمہیں مشکل میں ڈال دے. قد بدت البغضاء من افواههم, ان کے منہوں سے بھی ان کی دشمنی اور ان کا عناد جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورهم اکبر, اور جو ان کے سینوں کے اندر مخفی ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. ان کے اندر دشمنی ہے, یہ تمہارے خلاف جو ہے بڑے سے بڑا قدم اٹھانے سے جو ہے کہیں ہچکچائیں گے نہیں. تم یہ سمجھ گئے ہو کہ یہ ہمارے وہی پرانے دوست ہیں, ہمارے تو پرانے خاندانی مراسم چلے آ رہے ہیں. یہ تمہارا ان کے ساتھ دوستانہ تعلق جو ہے یہ گویا کہ ایک پوائنٹ آف ویکنس بن جائے گا امت مسلمہ کے لیے. یہ چیز جو ہے مسلمانوں کی جمعیت کے لیے مضر ہو سکتی ہے. ہاں تم الحبون, یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ, تم تو پوری کی پوری اور ساری کتابوں کو مانتے ہو, قرآن کو بھی, تورات کو بھی, انجیل کو بھی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور ان لوگوں کا حال یہ جب تم سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, اور جب وہ اپنی خلوت میں ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر غیظ و غضب کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, میں نبی کہہ دیجئے مرو اپنے اسی غیظ کے اندر, جل مرو اپنی اسی غیظ و غضب اور حسد کی آگ میں. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ تعالیٰ واقف ہے جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر ہے. اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ, اگر اے مسلمانوں تمہیں کوئی خیر پہنچ جاتا ہے, کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے, بھلائی پہنچتی ہے, انہیں بہت بری لگتی ہے, کھلتی ہے. وَإِن قِسِمْتُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا, تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی نقصان پہنچتا تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ان تصبروا وتتقوا, لیکن یہ کشمکش تو چلے گی اگر تم نے صبر کی روش اختیار کی اور تقوی پر کاربند رہے. لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی ساری چالیں, کانسپریسیز, ان کی سازشیں جو ہے تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط, یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ سے تو نہیں نکل سکتے, اللہ نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے, ان کی ساری چالیں, ساری تدبیریں بالآخر تو اللہ تعالیٰ کے احاطے کے اندر ہیں. یہ دو رکوع جو تھے, اس میں دس رکوع جو ہے نصف ثانی کے, ان میں یہ دو رکوع تھے جن میں مسلمانوں سے خطاب ہوا, بنیادی ہدایات دی گئیں اس کشاکش کے ضمن میں کہ جو شروع ہو چکی ہے, اور یہ کہ مسلمانوں کا بنیادی رول کیا ہے, بحیثیت امت مسلمہ تمہارے کرنے کا اصل کام کیا ہے. اب آ رہے ہیں چھ رکوع, ساٹھ آیات مکمل, یہ غزوہ احد کے بیان میں ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ غزوہ احد جو ہے سن 3 ہجری میں پیش آیا شوال کے مہینے میں. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ رمضان سن 2 میں غزوہ بدر ہو چکا ہے, اس وقت اس کے تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھیے, ایک سال ایک مہینے پہلے غزوہ بدر ہو چکا, اس کا ذکر آئے گا آگے چل کر قرآن میں, وہ سورہ انفال میں ہے. یہ ترتیب مصحف اس طور سے ہے, وہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے ترتیب نہیں ہے. یہ جو شکست ہوئی تھی زبردست قریش کو, اور 70 سرکردہ ان کے لیڈر مارے گئے تھے بدر میں, اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے انتقام کی آگ بڑھتی ہوئی تھی. آخر عرب تھے, ان کی اپنی ایک روایات تھی, انہوں نے چارپائیوں پر سونا چھوڑ دیا, کوئی چیزیں اچھی غذا استعمال کرنی چھوڑ دی, وہ سوگ کے عالم میں رہے ہیں کہ جب تک انتقام نہیں لے لیں گے اس وقت تک جو ہے اب زندگی کے کسی عیش سے ہم بہرحال اندوز نہیں ہوں گے. بہرحال اگلے ہی سال پھر 3000 کا لشکر تیار کر کے, اب ابو جہل تو مر چکا تھا اور بھی بڑے بڑے, عتبہ ابن ربیعہ بھی مر چکا تھا, وہ تو سب واصل جہنم ہو چکے تھے بدر کے میدان میں. اب ابو سفیان تھے, میں اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں کہ بعد میں وہ ایمان لے آئے, لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت تک اب وہ سربراہ تھے قریش کے, ان کی سرکردگی میں یہ لشکر آیا. اس نے پڑاؤ ڈال دیا آ کر دامن احد میں, یہ شمال میں ہے, اگر یہ جنوب سے آیا تھا لشکر تو جنوب میں پڑاؤ ہونا چاہیے تھا, لیکن جنوب میں ہر رات ہے, وہ لاوے کی چٹانوں سے بنے ہوئے میدان ہے جن پر گھوڑے اور اونٹ چل نہیں سکتے, اس لیے یہ شمال میں جانا پڑتا ہے مدینے کے, وہاں احد ہے. وہاں جب یہ صورتحال حضور کے سامنے آئی تو حضور نے مشورہ کیا, حضور کا کچھ ذاتی رجحان بھی یہی تھا کہ مدینے میں قلعہ بند ہو کر دفاع کیا جائے, اور یہی بات عبداللہ ابن ابی نے بھی کہی. اب یہ اتفاق کی بات ہے, عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا, بات اس کی بھی وہی تھی, نیتیں مختلف ہوتی ہیں بات ایک ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ جب عام مسلمانوں کے سامنے معاملہ رکھا تو انہوں نے کہا, جوش و خروش کا مظاہرہ کیا کہ ہم اس طرح عورتوں کی طرح بند ہو کر اور مقابلہ کریں, ہمیں تو کھل کر میدان میں مقابلہ کرنا ہے, ہمیں شہادت چاہیے, شہادت کا مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, تو ہم تو میدان میں چل کر لڑیں گے. حضور نے ان کی رائے پر فیصلہ کر دیا, تو حضور نکلے 1000 کی نفری لے کر مدینے سے. لیکن اگلی ہی صبح جب وہ لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں تو عبداللہ ابن ابی 300 آدمی لے کر واپس ہو گیا, یعنی یہ 300 منافق تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھی تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 سال میں مدینے کے اس مسلمان معاشرے میں نفاق کا پودا کتنا جو ہے وہ پروان چڑھ چکا تھا, کہ تقریباً تہائی نفری جو ہے وہ منافقین پر مشتمل تھی, وہ چلے گئے. اور اس کے نتیجے میں دو اور بھی اہل ایمان میں سے دو اور گھرانے تھے, ان کو بھی وقتی طور پر تھوڑا سا تزلزل پیدا ہوا, لیکن پھر اللہ نے ان کو حوصلہ دیا, وہ جمے رہے. اللہ کا وعدہ تھا, جیسے بدر کا وعدہ تھا کہ اللہ تمہیں فتح دے گا, اس میں بھی تھا کہ فرشتے ہم بھیجیں گے, لہذا تھوڑی سی دن کے بعد ہی مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اور یہ لشکر جو ہے, حالانکہ 1 اور 4 کی نسبت ہے, اب ادھر 700 ہے ادھر 3000 ہے, تو گویا کہ 1 اور 4 سے بھی زیادہ کا معاملہ ہے, 7 چوکے تو 2800 ہوتے ہیں, وہ ہے 3000. لیکن یہ ہے کہ ان کے بھگدڑ جب بچی ہے تو ایک غلطی ہو گئی, حضور نے جو مسلمانوں کے لشکر کے پشت پر ایک درا سا تھا پہاڑ میں, اس درے پر 50 تیر انداز مقرر کر دیے تھے, ایسا نہ ہو کہ دشمن یہاں سے ہماری پشت پر سے بھی حملہ آور ہو جائے, تو دو طرف سے جس کو پنسر موومنٹ کہتے ہیں کہ دو طرف سے شکنجے میں ہمیں نہ لے لیا جائے, لہذا 50 جو تیر انداز مقرر کی, انہیں حکم تھا کسی صورت میں تم نے یہاں سے نہیں کرنا, چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور ہمارا گوشت پرندے روز روز کر کھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا یہ تو فتح ہو گئی, اب اختلاف ہو گیا, جو ان کے کمانڈر تھے وہ ڈٹے رہے کہ نہیں ہٹنا یہاں سے, بھگ بک جاؤ, لیکن لوگوں نے کہا, تعویل کر لی اپنے طور پر, کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا یہ تو فتح ہو گئی ہے, لہذا چلو ہم بھی جمع مال غنیمت جمع کرنے میں اب ہم بھی لگ جاتے ہیں. خالد ابن ولید تھے اس میں کفار کے لشکر کے جو کیولری کے انچارج تھے, گھڑ سوار جو تھے ان کا رسالے کے افسر خالد ابن ولید, اب وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے ہیں, سیف اللہ اللہ نے ان کو خطاب دیا ہے, اس وقت صورت یہی تھی کفار کی طرف سے آئے تھے, ان کی عقابہ اور جو عقابی نگاہ تھی اس نے دیکھ لیا کہ اب وہ درا خالی ہے, تو ادھر تو ہمیں شکست ہو گئی ہے پیچھے سے. انہوں نے پورے پہاڑ کا احد کا چکر لگایا اپنے اس رسالے کے ساتھ, 100 گھوڑوں کی جو بھی نفری ان کے پاس تھی, اور پشت پر سے جو حملہ آور ہوئے ہیں تلپٹ ہو گیا معاملہ. پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہو گئے, حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، حضور شدید زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، حضور پر غشی طاری ہوئی، اتنا خون بہ گیا، پھر یہ کہ غدر کا چاروں طرف سے تھا کہ کس طرح حضور کو ختم کر دیا جائے، افواہ بھی اڑ گئی کہ حضور کا انتقال ہو چکا، چنانچہ ایک مرحلے پر حضرت عمر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب جب حضور کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کہے کے لیے ہمیں لڑنا ہے۔ یہ کیفیت مسلمانوں پر جو آئی ہے ایک بہت بڑی، جو سمجھیے آزمائش، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ حضور نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، تو جب کوہ احد پر چڑھ گئے تو اب یہ دامن میں فوج تھی، اگرچہ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا ابو سفیان سے کہ ہمیں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ان کو ختم کر دینا چاہیے، یہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں اس وقت، ہم آگے چلیں، ان کا پیچھا کریں اور پہاڑ پر جا کر انہیں ختم کریں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، اب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اندیشہ وہ اوپر ہے، اوپر سے وہ پتھراؤ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ اس میں زیادہ ہمارا لاس ہو جائے گا، لہذا وہ چلے گئے۔ کوئی فیصلہ کن فتح انہیں حاصل نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کو ایک بہت بڑا چرکا لگ گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو ساکھ بن گئی تھی غزوہ بدر کی فتح کے 313 نہتے جو ہے انہوں نے 1000 مسلح لوگوں کو جو ہے شکست دے دی تھی، اور اس کے پورے عرب کے اندر دھوم مچ گئی تھی، اب وہ ساکھ جو ہے وہ ایک دم وہ ڈرمگا گئی، اور اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کے دل اور حوصلے بھی پست ہونے لگے۔ تو ان 6 رکوعوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ واقعات کا بھی تذکرہ ہے، اس جنگ کے دوران جو واقعات پیش آئے، ان آیات کو جو میں چھوڑوں گا، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک مین تھیم جو ہے کہ یہ آزمائش جو آتی ہے یہ کیوں آتی ہے؟ اے مسلمانوں، تمہیں یہ شکست معاوضی جو ہو گئی تھی کیوں ہو گئی تھی؟ اور پھر یہ کہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ تمہاری غلطی کے باوجود ہم کنڈول کر دیتے، معاف کر دیتے اور کوئی تمہارے اوپر یہ سختی نہ آتی، لیکن ہم نے چاہا کہ تم اب اس آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو یہ مضامین ہے جو بنیادی طور پر ان رکوعوں کے اندر آئے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے اس کا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اے نبی، ذرا یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں کے پاس سے صبح کے وقت، اور آپ اہل ایمان کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ لوگوں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر یہ بشارت آ گئی کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے اور مدد ہوگی، لیکن یہ کہ صورتحال جو ہے وہ میں نے تفصیل چونکہ آپ کو کسی قدر بتا دی ہے، حالت جو ہے وہ الٹ گئی۔ اس میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے، جب آپ کے چہرہ مبارک پر وار پڑا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور یہ جو رخسار کی ہڈی ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر وار پڑا تھا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور اتنا خون بہا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اس وقت آپ کی زبان سے الفاظ نکل گئے، کیفا یہد اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا؟ یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ ذرا اندازہ کیجیے، العبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا ہی بلند مقام ہو جائے، رب رب و تنزل، رب رب ہے، اس کی شان اپنی ہے، لہذا فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہمارا پروگیٹو ہے، ہم چاہیں گے تو انہیں عذاب دیں گے، چاہیں تو ہم ان کے توبہ قبول کر لیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، وہی خالد ابن ولید ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ حضور سے خطاب دلوا رہے ہیں، خالد سیف بن سیوف اللہ، یہ اللہ کے تلواروں میں سے کروا رہے ہیں۔ تو دامن وہ جو طائف میں ہوا تھا، حضور نے دعا نہیں کی تھی، کوئی بد دعا نہیں کی تھی، حالانکہ فرشتہ آ گیا تھا کہ آپ اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا لوں جس کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، نہیں فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، کیا پتا اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ایمان کی، اسلام کی توفیق دے۔ یہاں یہ اس وقت جو بھی جذبات کی کیفیت ہوئی، بہرحال بشریت سے خالی نہیں ہوتا نبی بھی، اور اگر کہیں کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، یہی محفوظیت اور معصومیت ہے۔ تو فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار کوئی نہیں ہے، اور یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا، انہیں رجوع کرنے کی توفیق دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، فإنهم ظالمون، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ظالمین میں سے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ جو پسمردگی مسلمانوں پر طاری ہو گئی تھی، حوصلے پست ہوئے، بہت بڑا چرکا لگا تھا، آپ سمجھیے چھوٹی سی بستی مدینے کی، اس میں سے 70 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے، گھر گھر کوہرام بچا ہوا ہے اور عورتیں ماتم کر رہی ہیں. خود حضور کو جو صدمہ پہنچا اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ اس سے کیجئے. حضرت حمزہ کی لاش جب سامنے لائی گئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. اب حمزہ کون ہے؟ چچا بھی ہے، ساتھ کھیلے بھائی اور دودھ شریک بھائی بھی ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہے، ساتھ کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہے، اور ان کی لاش اس حالت میں آئی ہے. بہرحال وہ کوہ ہمالا، صبر کا کوہ ہمالا کہیے، اس وقت وہ جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہے. لیکن جب مدینے میں آئے ہیں اور انصار کے گھرانوں سے لوگوں کی، خواتین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو آپ کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حمزہ تو وہ آدمی میں سے ہے نا، اب یہاں رشتے دار تو نہیں ہے ان کے. اگر کہیں حمزہ مکے میں ہوتا اور وہاں اس کا ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا تو طوفان بچا ہوتا، عبد المطلب کا بیٹا حمزہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. لیکن یہ تو یہاں پہ تو صورت حال اور ہے. پر اس صورت حال میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پہلی بات فرمائی، ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مسلمانوں گھبراؤ نہیں، نہ سستی دکھاؤ، نہ غم کھاؤ، نہ کوئی کم ہمتی کا مظاہرہ کرو. ہمارا پختہ وعدہ ہے تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی سربلند ہو گے اگر تم مومن ہوئے. یعنی یہ کہ یہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتی ہے، تلکل ایام نداولہا بین الناس، بالآخر غلبہ تمہیں حاصل ہوگا، فتح تمہیں حاصل ہوگی، یہ ہمارا تم سے پختہ وعدہ ہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. دیکھو اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے، زخم لگا ہے، تمہارے 70 شہید ہو گئے، تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے. کیا ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں؟ لیکن انہوں نے تو جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہیں دیا، وہ تو دوبارہ کمر کس کے اور 3000 کا لشکر لے کر آ گئے. تو تم جو ہے اگر اپنا دل تھوڑا کر رہے ہو تو یہ تو معاملہ تمہارے لیے صحیح طرز عمل نہیں ہے. وتلک ایام نداولہا بین الناس، یہ دن ہے کہ جن کو ہم ذرا لوگوں کے مابین الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ جو ہے وہ کچھ ہم کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری حکمت ہے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جانچ لے، پرکھ لے، دیکھ لے کون واقعی مومن ہے. آخر پتہ چل گیا نا کہ 300 منافق تھے، کیسے پتہ چلتا؟ اگر یہ آزمائش کی گھڑی نہ آئی ہوتی تو منافق کیسے ممیز ہوتے؟ وہ تو مسلمانوں میں شامل تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں سب کچھ تھا. اور یہ کہ یہاں کون کتنا ثابت قدم ہے، ثابت معلوم ہو گیا نا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے اپنے لیے گواہ بنا لینا چاہتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ نہ سمجھو کہ کفار سے اور مشرکین سے کوئی محبت ہے اسے، جس کی وجہ سے کہ اس نے عارضی طور پر ہی صحیح انہیں کوئی فتح دے دی ہے. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ چاہتا اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے. تمحیص کہتے ہیں کسی چیز کو چھانٹ کر علیحدہ کر دینا، بحث و تمحیص. آپ پہلے کڑیتے ہیں زمین کو، پھر یہ کہ اس میں سے جو بھی کنکر نکلے ہیں پھر ان کو اپنے ایک خاص قسم کے کنکر آپ کو چاہیے، تو پھر پھٹک کر ان کنکروں کو علیحدہ کرتے ہیں. تو اب یہ کہ تمہارے اندر گڈمڈ ہے، کچھ مومنین صادقین بھی ہیں، کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے. قانون تو سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو بالکل پاک اور خالص کر لے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو پھر مٹا دے. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، اب یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی. اب حسب تم تدخل الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اب یہاں پر بھی وہ آ گئی، اب حسب تم تدخل الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا ٹھنڈے ٹھنڈے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ نے پوری طرح امتحان لے کر نہیں دیکھا ہے کہ کون ہے حقیقت میں صبر کرنے والے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے تو تم موت کی تمنائیں کیا کرتے تھے، شہادت کی موت کی آرزو کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تم موت سے تمہاری ملاقات ہوتی. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اور تم نے اس موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور دیکھو محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. قد خلق من قبل ہی رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افعیم ماتا و قتل القلط ولا اقابکم، تو کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا قتل ہو گئے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس مڑ جاؤ گے؟ محمد نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، تم ہدایت پر آ گئے. محبت کا فرض پورا ہو گیا. اب محبت کا انتقال تو ہونا، یہ ایک وقت تو آئے گا، تو کیا تم اس مشن کو چھوڑ دو گی؟ یہ گویا کہ روئے سکون ہے اس واقعے پر کہ بہت سے لوگوں کے دل اس افواہ پر بیٹھ گئے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر جیسا شخص جو ہے تلوار پھینک کر بیٹھ گیا. وبا محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسل افعی ماتا قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. جو کوئی اپنی ایڑی کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اپنے شکر گزار بندوں کو. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی جان پر موت وارد نہیں ہو سکتی مگر اللہ کے اذن سے، اور ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے، لکھا ہوا ہے. وہ منظوری ثواب دنیا دوتے ہی بنا، اب جو کوئی دنیا کا چاہتا ہے ثواب، کوئی مال غنیمت کی طلب میں جو ہے وہ آیا ہوا ہے، تو اسے وہی کچھ ملے گا. وہ منظوری ثواب الآخرت دوتے ہی بنا، اور جو واقعی آخرت کا ثواب چاہتا ہے، وہاں کا اجر چاہتا ہے، ہمیں اس میں سے ان کو دیں گے. وہ سمجھ دے شاکرین، اور ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. وہ کائی بن نبی قاتل معه ربیون کثیر، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے. تم پہلے ہی تو نہیں ہو، محمد کوئی نئے رویلے رسول نہیں ہے. ماں کن تو بنا بنا رسول، ان سے پہلے آ چکے. اگر 313 رسول ہے تو 312 تو آ چکے حضور سے پہلے. بعض روایات میں آیا رسولوں کی تعداد 313 ہے، نبیوں کی تعداد 7,25,000 ہے. تو اس حوالے سے کتنے ہی نبی آئے، کتنے رسول آئے، اور اس سے پہلے بھی حق و باطل کے مارکے ہوتے رہے. تو یہ لیکن جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے نبی کے ساتھ جب ہو کر جنگ کی اللہ کے راہ میں، فبا وحلوا لما اصابہم، تو جو تکلیفیں بھی ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو تکلیف بھی ان پر آئی، وما ضعفوا، نہ وہ سست ہوئے، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے ہمت ہاری. واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وما کان قولهم الا ان قالوا، ان کا قول تو یہی تھا ہر حال میں، انہوں نے یہی کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے رب ہمارے بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور ہماری خطائیں، اور ہم سے اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے ہمارے معاملے میں، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر کے خلاف ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا، دنیا کی کامیابی بھی دی، اور آخرت کا بہترین ثواب عطا فرمایا، اور یقیناً اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. اب اس کے بعد جو آیت ہے 16 رکوع میں، یہ بہت ہی جامع ہے، اس پورے معاملے پہ تبصرہ ہے کہ مسلمانوں یہ دیکھو، یہ تمہیں عارضی شکست سے دوچار کیوں ہونا پڑا؟ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہمارا وعدہ تھا کہ مدد آئے گی اور تمہیں فتح مل جائے گی، فتح ہو گئی تھی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو مسلمانوں، تم سے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. اس تحصولہم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کو کاٹ رہے تھے، وہ جس طرح کی گاجر مولی کاٹی جاتی ہے، اللہ کے اذن سے اس طرح تم کاٹ رہے تھے. حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے، ڈسپلن، جب ڈسپلن کے اندر ڈھیل دی، تو حکم نہیں مانا اپنے اس کمانڈر کا، لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی، حضور کے حکم کی تو تعویل کر لی، چلیے کہ حضور نے شکست کی صورت میں بتایا تھا یہاں تو فتح ہو گئی ہے، بٹ جو لوکل کمانڈر وہ تو انسسٹ کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے ڈسپلن میں تو آپ کو پابندی کرنی ہے لوکل کمانڈر کی. حتی اذا فشلتم، جبکہ تم نے ڈھیلے پن کا ثبوت دیا، وہ تنازعات فی الامر، اور تم جھگڑے آپس میں، اور تم نے یہ جو ہے تعویل کی اور اختلاف کیا، وہ آسے تم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اپنے اس کمانڈر کی، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے، فتح یا مال غنیمت، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. جو تمہیں پسند ہے مال غنیمت، میرے نزدیک مال غنیمت یہاں نہیں ہے مراد، بلکہ فتح پسند ہے تمہیں، اس لیے کہ مال غنیمت کا قانون غزوہ بدر کے بعد آ چکا تھا. اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا جو جس کے ہاتھ جو چیز آ گئی وہ اسی کی ہے، لہذا سب دوڑتے تھے جلد سے جلد جتنا بھی ہم سمیٹ سکیں سمیٹ لیں. لیکن غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا، سارا مال جمع کرو، پانچواں حصہ بیت المال کا، اور باقی چار حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے. جو سوار ہے اس کو دوہرا حصہ، جو پیدل ہے اسے اکیلا حصہ، برابر برابر. لہذا اب مال غنیمت کے لیے بال بال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر ایک کو اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا حصہ تو ہمیں مل جائے گا چاہے ہم یہاں کھڑے رہیں. لیکن فتح جو ہے، اصل میں جب یہاں دنیاوی کامیابی کو آدمی مقصود بنا لے گا تو اس سے خطا ہو جائے گی. تصور یہ رہنا چاہیے کہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے دے نور العلا نور، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، لیکن نہیں، ہمیں جو مطلوب ہے وہ در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے. من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. تم کچھ گڑبڑ سے ہو، ابھی تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا اصل مقصود دنیا ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کا اصل مقصود آخرہ ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. ہم یہ کر سکتے تھے کہ اس کے باوجود کنڈون کر دیتے تمہاری اس غلطی کو، اس کے باوجود تمہیں کوئی جگہ نہ پہنچنے دیتے، لیکن نہیں، ہم نے خود تمہارا رخ موڑ دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں ابتلا میں ڈالے، تاکہ اس امتحان میں سے تم گزرو. ورنہ یہ کہ آج کنڈون کر دیں گے، یہ کمزوری تو یوں کی تو رہے گی. آج تمہیں سبق مل رہا ہے کہ نظم کی اگر تم نے خلاف ورزی کی ہے تو یہ نتیجہ نکلا ہے، تو آئندہ جو ہے تم اپنے نظم کو، ڈسپلن کو، سب و طاعت کے نظام کو مضبوط رکھو گے. تو یہ تمہاری تربیت کا لیکن یہ لازمی تھا کہ یہ چرکا تمہیں لگتا. وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، جو خطا تم سے ہوئی اللہ معاف کر چکا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان پر بہت بڑا فضل کرنے والا ہے. یہی بات آگے چل کر کہی جا رہی ہے. وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو جانچ لے، کتنا ایمان ہے، کتنا کھوٹ ہے، کتنا ذرے خالص ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا نفاق ہے، کتنی دنیا کی محبت ہے، کتنی آخرت کی محبت ہے، کتنی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت ہے، کتنی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی محبت ہے. اللہ جو ہے ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزار کر اور تمہارا جو ہے پوری طریقے سے حساب لے لینا چاہتا ہے. بولے یمحص ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک کر لینا چاہتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے واقف ہے، لیکن ظاہر کر دینا چاہتا ہے، سب کو معلوم ہو جائے کہ کون کیا ہے، ہو از ہو، یہ معلوم ہو جانا چاہیے. 17 رکوع میں حضور کی دو شانوں کا بیان آیا ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ، کہ اور اس میں شان عمارت جو ہے یوں سمجھیے، کیونکہ حضور اللہ کے رسول بھی تھے لیکن اس وقت سپہ سالار بھی تو حضور تھے نا. مکہ میں حاکم کون تھے؟ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. قاضی القضاۃ کون تھے؟ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. امام کون تھے؟ خطیب کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو عمارت کا منصب ہے جو حضور کو حاصل تھا، مسلمانوں کی عمارت، ایک امیر میں کیا صفات ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ یہ کام تو آگے بھی ہونا ہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد ہونے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جماعتیں بنیں گی، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ امیر کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے. وہ حضور کا وہ نقشہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے رہنمائی بن جائے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اے نبی، یہ بڑی اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ تند خو اور سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب چھٹ جاتے آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے چھوڑ کر. وہ جو اقبال نے کہا ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. یہ خوئے دل نوازی جو ہے کسی بھی سربراہ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کہ ان کو یہ احساس دلائے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، ہمیں بھی اہمیت دیتے ہیں، ہماری ہم سے بھی رائے پوچھتے ہیں، ہماری بات کو بھی توجہ سے سنتے ہیں. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہ، تو ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے رہا کیجیے. واستغفر لہم، اور نہ صرف خود درگزر فرمائیں، اللہ سے استغفار کرتے رہا کیجیے ان کے لیے، اے اللہ ان کو بخش دے، ان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اے اللہ ان کو معاف فرما دے. وہ شامل ہوں فی الامر، اور انہیں اپنے مشورے میں شامل رکھیے. یہ نہیں کہ چونکہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ مقابلہ کیا تھا لہذا آئندہ سے ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، نہیں، مشاورت میں شامل رکھیے. اس لیے کہ اس سے ایک سینس آف بلانگنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہماری بات بھی سنی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی بات کہنے کا موقع ہے. یہ دستور زبان بندی ہے، کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، نہیں، موقع ہونا چاہیے، تو فقہ کو اپنی بات کہنے کا بھرپور موقع دیا جائے. فإذا عزمت، لیکن مشورے کے بعد جب آپ فیصلہ کر لیں، اور یہاں عزمت ہے، واحد کی ضمیر ہے، جب آپ فیصلہ کر لیں، کوئی گنتی سے نہیں ہوگا کہ 1500 آدمی جمع ہے تو چونکہ یہاں پہ 800 کی رائے یہ ہے تو لہٰذا یہ فیصلہ ہو گیا، 700 کی رائے جو ہے وہ رد کر دی نہیں. یہاں یہ کہ آخری فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہے، مشورہ کھلا ہو، بات ہو پوری. فیضہ اعظم کا جب آپ فیصلہ کر لے فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، یقینا اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہی یخذلکم، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے. فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. ایک شان تو یہ ہے بحیثیت امیر کے، ایک شان کیا ہے حضور کا بنیادی عمل کیا تھا؟ آپ نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کس عمل سے کی ہے، کس طور سے کی ہے، ٹریننگ پروگرام کیا تھا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر کہ اٹھایا انہی میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے. ہم بشر ہیں، حضور بھی بشر تھے، اور ان کے نصیب کیا کہنے، جو قرشی تھے، قریش تھے، انہی میں سے حضور تھے، جو بنو ہاشم تھے اور انہی میں سے حضور تھے، لیکن تھے انہی میں سے. فرمایا انہی میں سے ایک رسول، کوئی فرشتہ آ جاتا وہ ہم سے کوئی بات کہتا تو ہم کہتے بھیا تم تو فرشتے ہو، تمہیں تو کوئی ضرورت زندگی کی ہے نہیں، نہ کوئی خواہشات ہیں، تو تم جو چاہو دیکھیے کہ کام کرتے چلے جاؤ، ہمارے ساتھ تو سو دن اندر لگے ہوئے. لیکن یہ کہ انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ سارے تقاضے تھے، پیٹ انہیں بھی لگا ہوا تھا، بھوک انہیں بھی لگتی تھی، غزوہ احزاب میں پتھر آپ نے بھی باندھا ہے اپنے پیٹ پر، اور خون جو فوارہ چھوٹا ہے آپ کے زخم لگنے سے بھی. تو آپ انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنایا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. دو دفعہ یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ میں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. پھر 18 رکوع میں آیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اب تیسری مرتبہ آ رہا ہے. یہ چار ہیں الفاظ کے جو نہایت اہم ہیں، اور ان میں حضور کا بنیادی طریقے تعلیم و تربیت، وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائے. اس لیے کہ آیات قرآنیہ ہی منبع اور سرچشمہ ہے ایمان کا، یقین کا. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پارو. پھر یزکیہم، جب ایمان دل میں پیدا ہو جائے گا تو تزکیہ خود بخود ہو جائے گا، پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں کہ درختوں پر سے. اسی طریقے سے برے اعمال در حقیقت جسم کے اندر، دماغ میں، دل میں برائیاں ہیں جس کی وجہ سے برے اعمال کا ظہور ہو رہا ہے. دماغ اور دل کی صفائی ہو جائے گی، یہ سب برائیاں جھڑ جائیں گی. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یقیناً تم بڑی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. پھر فرمایا وہی فلسفہ، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ. دیکھو جو کچھ یہ دو لشکر جب آپس میں بھڑے تھے جس روز، یعنی یہ غزوہ احد، تو جو کچھ تم پر پڑا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آیا ہے. یہ جو عارضی شکست ہوئی ہے یہ بھی اذن رب کے بغیر، اذن رب کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین. وہی فلسفہ دوبارہ، اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے حقیقی مومن، یقین رکھنے والے. وليعلم الذين نافقوا، اللہ چاہتا ہے کہ چھلنی لگا دے، منافق علیحدہ ہو جائے. وہ ہو گئے، 300 چلے گئے، نمایاں ہو گئے، لوگوں کو معلوم ہو گیا کون کیا ہے. حالانکہ مسجد نبوی میں جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو یہ عبداللہ ابن ابی، کیونکہ سردار تھا بڑا، خزرج کا سردار تھا، اور حضور کی آمد سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، وہ یثرب کا بادشاہ اس کے بنانے والے تھے. حضور آ گئے، بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے. لہذا اس کو شدید دشمنی تھی حضور سے، لیکن وہ اپنی چودراہٹ جتانے کے لیے جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا، دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات بڑی توجہ سے سننا. لیکن یہ کہ دل میں اس کے ایمان نہیں تھا. اب یہ چھلنی لگی ہے تو پتا چلا نا کہ کون کیا ہے، عبداللہ ابن ابی کی حقیقت کیا ہے. بولے یار اب النزیر نافقو، اللہ جان لینا چاہتا ہے کہ کون منافق ہے. ولا تحسبن، یہ وہ آیت پھر آ گئی ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولاکن لا تشعرون، یاد ہے 19ویں رکوع کی، یہاں ہمیں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں. اس لیے کہ سمجھ لیجئے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کا معاملہ یوم قیامت کے لیے مؤخر نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ اس کا داخلہ جنت میں ہے. وہ معاملہ جو ہے عالم برزخ اس پر نہیں آتا، اس کا معاملہ تو جو کا توسی ہے بغیر کسی درمیانی کسی اور مرحلے کے. تو وہ تو اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، وہاں رب کی جو رزق ہے اس کی نعمتیں ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں وہاں عطا کر دیا ہے. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور وہ خوش وقت ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ذکر سے جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، پیچھے رہ گئے ہیں. کاش وہ بھی جلد از جلد آئیں، دیکھیں اللہ کی نعمتیں جو ہے ان سے بہرہ ور ہوں، ہمارے وہ ساتھی، ہمارے وہ بھائی جو ابھی اس نعمت سے جو ہے محروم ہے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آخری انجام تو یہی ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل میں. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، یہ بحث جو ہے جو 6 رکوعوں پر مشتمل ہے، اب یوں سمجھیے کہ اس کا اختتام ہو رہا ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، ہرگز نہ سمجھے یہ کافر کہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. ڈھیل تھوڑی سی مل گئی نا، مسلمانوں کو ایک چرکا لگا کر چلے گئے تو تھوڑے وقت کے لیے ان کے اندر ایک دوبارہ کانفیڈنس پیدا ہو گیا. انما نملی لهم، ہم ان کو یہ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں یزدادوا اسما، کہ اور گناہ جمع کر لیں اور وہ بڑے سے بڑے عذاب کے مستحق بنتے چلے جائیں. یہ ڈھیل ان کے لیے خیر نہیں ہے، ان کے لیے شر ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين، ان کے لیے اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اور اے مسلمانوں دیکھو اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو حالت تمہاری ہے اسی پر تمہیں چھوڑے رکھے. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، وہ تمہارے درمیان چھانٹی کر لینا چاہتا ہے کتنا مواد پاکیزہ ہے، کتنے مومنین صادقین ہیں اور کتنا یہاں پہ گندگی جمع ہو گئی ہے منافقین کی شکل میں. قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، لیکن حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دینا چاہتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے. نبی کو تو کرتا ہے، نبی کو تو معلوم تھا کہ کس کے دل میں نفاق ہے، لیکن یہ کہ یہ علم غیب اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے. ولیکن اللہ یستوی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا علم دے دیتا ہے، غیب کا جتنا علم چاہتا ہے رسولوں کو دیتا ہے، لیکن عام لوگوں کو نہیں دے سکتا. تمہیں کیسے معلوم ہوتا یہ منافق ہے اگر یہ امتحان نہ ہوتا اور آزمائش نہ ہوتی. فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر. وان تؤمنوا وتتقوا، پھر اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تقویٰ پر قائم رہو گے، فلک اجر عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے بارے میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. کیونکہ جنگ ہوئی تھی، اس کے لیے ساز و سامان اسلحہ، اس کے لیے انفاق کی بھی ضرورت تھی، لہذا ایک جو ہے ادھر بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جن لوگوں نے اس موقع پر بخل سے کام لیا اور اپنی جو ہے وہ جیبیں جو ہے وہ بند رکھی یا اپنی تجوریوں کے دروازے جو ہے وہ قفل رکھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مال ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے خیر کے لیے، بل ہوا شر لهم، یہی مال ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا. سیتذوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا اس کا ٹاک بنا کر ان کے گردنوں میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے میراث وراثت آسمانوں اور زمین کی. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہاں 6 رکوع ختم ہو گئے، پوری 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں. یہ غزوہ احد، اس کے کچھ حالات و واقعات کا بھی بیان ہوا، اس پر تبصرہ بھی ہوا، لیکن اہم ترین لڑی جو ہے اس میں وہ میں نے آپ کے سامنے پوری طریقے سے نمایاں کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ امتحان آئے آزمائشیں آئیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، ورنہ آئندہ اس سے بڑے بڑے مراحل آنے والے ہیں. اگر اسی طرح کچے پکے مل کر تم آگے جو ہے چلتے رہے تو پھر آگے اس سے بڑی ناکامیوں سے سابقہ پیش آ سکتا ہے. پھر تمہیں اپنی کوتاہی کا بھی احساس ہو جائے کہ نظم کی خلاف ورزی کر کے وہ جو فتح تھی اس کو تم نے شکست میں بدلوا لیا. ہمیں الزام نہیں دے سکتے، ہم نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. اب آخری دو رکو جو ہے سورہ مبارکہ کے، ان میں سے پہلا جو ہے یعنی 19واں رکو، اس میں کچھ باتیں اہل کتاب کا روئے سخن ہے، کچھ مسلمانوں سے ہے، کچھ منافقین سے ہے. اہل کتاب کا تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ان میں منافق بھی شامل ہیں. اللہ نے سن لی ہے بات ان کی جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، اللہ مانگتا ہے ہم سے دو، اللہ کے راہ میں دو تو وہ فقیر ہوا، ہم سے مانگ رہا ہم غنی ہوئے. لہذا اللہ نے فرمایا صدقتم ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. اس میں بڑا غضب ہے کہ پھر جو اس کی پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی، اپنے اس قول کی اچھی طرح جان لیں. اسی طرح ایک یہود کی طرف سے یہ مطالبہ بھی تھا کہ ہم سے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ کسی نبی اور رسول کو نہ ماننا جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ آگ اوپر سے اتر کر اس قربانی کو کھا جائے. یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا بھی تھا بالفعل، لیکن یہ کہ اس کا جواب دیا گیا کہ تمہارے پاس اس سے پہلے رسول آتے رہے جنہوں نے ایسی نشانیاں بھی دکھائی، تم نے ان کا انکار کیوں کیا؟ در حقیقت تو تمہاری نیتوں کے اندر فساد ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کا تو پختہ فیصلہ یہ سورہ انعام میں ہمارے سامنے آئے گا کہ ایسا حصی معجزہ ہم کوئی نہیں دکھائیں گے، بس ہمارا معجزہ یہ قرآن ہے، جسے حق کو پہچاننا ہو سمجھنا ہو اس قرآن سے سمجھے، نہیں تو دفع ہو. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. فرمایا کل نفسی ذائقت الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو بھی تمہاری اجر ہے ثواب ہے بدلے ہیں اجرتیں ہیں تمہارے عمل کے جو حاصل ہیں وہ بھرپور دے دیے جائیں گے تمہیں دنیا میں جو قیامت کے دن. اور یہاں پھر وہ آیت آ گئی ہے جو سورہ بقرہ کی تھی ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہاں ذرا یہ مجہول کے سیرے میں آئی لَتُمْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں لازمًا آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی، جانی نقصان بھی تمہیں ہوگا تمہیں آزمائش آئے گی، مالی نقصان بھی ہوں گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازمًا سننی پڑے گی اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی بڑی ہی تکلیف دہ باتیں سننی پڑے گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کا معاملہ کرو اور تقویٰ کی روش پر جمع رہو تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اب آخری رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کا، اس کی جو عظمت ہے اس کا جو خاص لکش میرے قلب پر قائم ہے میں الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا، اس کے نصف میں ایمان کا سنتھسس بیان ہوا ہے. وہ جو میں نے کل اور پرسوں بھی یہ الفاظ استعمال کیے، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ درجہ بدرجہ خود بخود پہنچتی ہے بعض حقائق تک. پہلا درجہ کیا ہے؟ ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے. ان چیزوں کو دیکھ، آیت الآیات ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس میں کتنے فینومینا آف دی نیچر کو نشانیاں قرار دیا گیا. اچھا اللہ کو پہچان لیا کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مصور ہے جس نے یہ ساری تصویر کھینچی ہوئی ہے. اب دوسرا مرحلہ غور کرو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں. یہ ہے ذکر اور فکر کا امتزاج. ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ہو گیا کچھ لوگ ذکر ہی میں لگے ہوئے فکر سے خالی، اور کچھ وہ فکر سے مفکر بنے پھرتے ہیں اور ذکر کی لذت سے یاشنا نہیں. حالانکہ یہ گاڑی کے دو پہیے ذکر و فکر، اختلاط ذکر و فکر، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، یہ علامہ اقبال کا مصرع ہے. قرآن مجید کا سلوک کیا ہے؟ اختلاط ذکر و فکر، ذکر بھی ہے فکر بھی ہے. جب وہ فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار تو نے یہ ساری کائنات بے مقصد تو پیدا نہیں کی. یہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، پرپز لیس کوئی شے نہیں ہے. تو انسانی زندگی کا مقصد پھر کیا ہے؟ انسان میں جو خیر اور شر کی تمیز رکھی ہے اس کا پرپز کیا ہے؟ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیر کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے، شر کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے. عیاش عیش کر رہے ہیں وہ کہ جو بدماشیاں کر رہے ہیں اور خیانتیں کر رہے ہیں اور غبن کر رہے ہیں ان کے عیش ہیں، اور جو بیچارہ جو ہے وہ دیانت کے ساتھ کام کر رہا ہے اسے سوکھی روڑی مشکل مل رہی ہے. تو گویا کہ ایک زندگی اور ہونی چاہیے. یہ زندگی اس اعتبار سے نامکمل ہے، اس میں گندم اور گندم بنویت جو کی جو کا معاملہ نہیں ہو رہا. لہذا ایک اور زندگی حیات اخروی ہونی چاہیے کہ جس میں ان کا بھرپور بدلہ مل جائے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو پاک ہے اس سے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے، تو پاک ہے اس سے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتها. اے رب ہمارے، جسے بھی تو آگ میں ڈال دے گا اسے تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب تیسرا ایمان آتا ہے. جو لوگ یہاں تک خود پہنچ گئے، جب کسی نبی کی آواز ان کے کان میں آتی ہے، انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے اپنے دل کی پکار ہے. ان کے لیے کوئی اجنبی بات تو نہیں، یہاں تک تو خود پہنچے ہوئے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار، ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، جو بھی ہمارے کردار اور دامن اخلاق میں کوئی دھبے ہیں داغ ہیں ان کو دھو دے. وتوفنا مع الابرار، ہمارا انجام کیجئے نیک بندوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے رب ہمارے، ہمیں وہ سب کچھ دیجئے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے. جنت کا وعدہ کیا ہے، نعمتوں کا وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا يوم القيامة، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. انک لا تخلف المیعاد، یقینا تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. ہمیں اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم اس وعدوں کا مصداق بن سکیں گے کہ نہیں بن سکیں گے. اس کے بعد کی ایک آیت جو ہے کہ جو یہ لوگ اس طور سے ایمان لاتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، غور و فکر کر کے شعوری طور پر ایمان لاتے ہیں، پھر ان کی زندگی کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا تن من دھن اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. انی لا اضیعُ عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو. ایک ہی باپ کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی. فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہمارے لیے. واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف دین کی وجہ سے. وہ وضو فی سبیلی، اور میرے راستے میں جنہیں ایزائیں پہنچائی گئیں. وہ قاتلوا، جنہوں نے میری راہ میں قتال کیا. وہ قتلوا، اور قتل ہو گئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بہت بدلہ، اچھا بدلہ. آخری آیت بڑی جامع. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اہل ایمان، صبر کا مظاہرہ کرو. صبر میں اپنے دشمنوں کو شکست دو، وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی عزت اٹھائی اور پھر آ گئے دوبارہ لڑنے کے لیے. تمہارا صبر ان سے بہتر ہونا چاہیے. وہ رابطے، مربوط رہو، جڑے رہو، جمع رہو، جمعیت ہو تمہاری. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.